الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا ابن عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب الطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں خاندانی اور نسبی اعتبار سے کسی کے اوپر عیب لگانا، اور نسبی اس کے نسبی رشتے کی وجہ سے اس کی تحقیر، جو لوگ اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں عام طور پر ان کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ جو کم درجے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوا کرتے ہیں ان کی تحقیر کیا کرتے ہیں کہ بھئی ان کو گھٹیا اور کم سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سورہ حجرات کے اندر اس کے متعلق تفصیل فرما دی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی سب ہی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آگے بعد میں اس میں جو ہے شاخیں پھیلی، ورنہ اصالتاً تو سب حضرت آدم حضرت حوا کی اولاد ہیں، جب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے تو ایک دوسرے پر فوقیت کیا معنی رکھتی ہے؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہاری مختلف شاخیں اور خاندان بنائے، لتعارف، یہ خاندانی رشتہ جو ہے وہ صرف آپس کے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے، کہ ایک دوسرے سے پہچان ہو، ممتاز ہو، جیسے کہ بھئی بستی کی وجہ سے، محلے کی وجہ سے تعارف اور امتیاز پیدا ہوتا ہے، اس طرح خاندان کے ذریعے سے بھی یہ امتیاز ہو، اس لیے جو ہے یہ خاندان اور قبیلے رکھے گئے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک اصول بتلا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں، یہ خاندانی شرافت کی وجہ سے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ اونچا ہے، ایسا نہیں، تم میں باعزت اللہ کی نگاہوں میں وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ باعزت اور باکرامت ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے رکھے گا اس کا گھرانہ اور خاندان اور نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی جو آدمی عملی اعتبار سے کمزور ہو، شریعت کے احکام کا اہتمام نہیں کرتا، چاہے کتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اصل تو عمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پوچھتا ان کا نسب تو کہتے ہیں سلمان ابن الاسلام، سلمان اسلام کا بیٹا، یعنی باپ کا کیا پوچھتے ہو، دیکھ لو ہمارا عمل. تو بہرحال یہ ہے اصل، اور اسی کی تاکید کی گئی. ہاں اگر کوئی آدمی اعمال کے اعتبار سے بھی اونچے مقام پر فائز ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبی شرافت بھی عطا فرما رکھی ہے، تو پھر نور نالانو، تو اس کے لیے ایک وہ عزت کی چیز ہے کہ بھائی جو اصل مطلوب ہے شریعت کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز پائی جاتی ہے، ساتھ میں نسبی شرافت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا دوہری فضیلت سے اس کو نوازا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب فی الفضہ خیار فی الجاہلیت خیار فی الاسلام، کہ لوگ ایسا لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے کہ کانیں، سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے، یعنی یہ زمین کے اندر جو دھاتیں پیدا ہوتی ہیں قدرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں سونا رکھا وہاں سے سونا نکلے گا، اب وہاں سے جو ہے لوہا نکلنے والا نہیں، اور جہاں لوہا رکھا ہے وہاں سے سونا نہیں نکلے گا. گویا یہ چیزیں کوئی قیمتی اور کوئی کم درجے کی قیمت کی دھاتیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رکھی وہاں سے بنے گی. ایسے ہی خاندانی شرافت کا حال بھی ہے. حضور فرماتے ہیں خیارم فی جاہلیت خیارم فی اسلام، زمانہ جاہلیت میں جو اونچے گھرانے تھے اسلام کے اندر بھی وہی اونچے سمجھے جائیں گے، بشرطے کہ اذا فقہوا، جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں، دین کی سمجھ حاصل کر لیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خاندانی شرافت کسی کام کی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے خاندان عرب کے اندر، چونکہ خاندانی شرافت کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور جو اونچے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ دوسرے کم درجہ لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتے تھے، اس لیے جہاں قرآن میں حدیث میں اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی. خود مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور مکہ فتح ہونے کے بعد دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس میں بھی خاص طور پر اسی چیز کی طرف متوجہ کیا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں خاندانوں کے اوپر جو فخر کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. الناس من آدم و آدم من تراب، تمام لوگ جو ہیں حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کے باوجود یہ چیز ہے وہ یعنی یہ کمی رہے گی. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبتان لا تترک ہوا امتی، دو چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑنے کی ہیں لیکن میری امت سے وہ چھوٹنے والی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا بہت اس کا اثر آئے گا. وہ کیا ہے؟ انیاہ، ایک تو مرنے والے کی موت کے اوپر رونا دھونا جو ہے شکوا شکایت کرنا، ایک تو ہے قدرتی طور پر غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسو آ جائے دل غمگین ہو تو اس کی پابندی نہیں ہے. حضرت ابراہیم جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہاتی ہے، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر ہیں، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، کہ آپ کی جدائی پر ہم غمگین ہیں، اور جو ہے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. باقی یہ ہے کہ آنکھیں قدرتی طور پر اگر آنکھوں میں غیر اختیاری آنسو آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں نیاحا، یہ جو ہے غم کے اظہار کی ایک مخصوص شکل ہوتی تھی کہ لوگ سینہ، عورتیں سینہ کوٹا کرتی تھی، اپنے جو ہے رخسار کے اوپر جو ہے وہ تماچے مارا کرتی تھی، بال نوچا کرتی تھی، یہ جو چھاتیاں کوٹا کرتی تھی چھاتیاں کو، یہ جو ہوا کرتا تھا باقاعدہ ایک خاص انداز قدیم زمانے میں، اور آج بھی ایسے دیہاتوں میں اور بعض علاقوں میں یہ چیز لوگ دیکھتے ہوں گے، ایک مخصوص انداز سے عورتیں جو ہے باقاعدہ حلقہ بناتی ہیں، گول گول گھومتی ہیں، اور جو ہے وہ سینہ کوٹتی ہیں اور چہرہ نوچتی ہیں. یہ نیاحا، اس سے منع کیا گیا. اور وہ مرنے والے کی خوبیوں کے نام سے غیر ضروری چیزیں بھی جو نہیں ہے وہ بھی بیان کی جاتی تھی. تو اس نوحا کرنے سے، یعنی اس طرح بین کر کے رونا، باقاعدہ اس سے منع کیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممانعت کے باوجود یہ چیز امت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ضرور پائی جائے گی. اسی طرح بتان و فل انصاف، نصب کے اندر عیب لگانا، یہ چیز بھی ہے، آج بھی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں کبھی موقع ملتا ہے تو دوسرے کے نصب کی کمی کی وجہ سے، جہاں اور کوئی کہنے کی چیز نہیں ہوتی ہے تو اسی بنیاد پر جو ہے نقد کر دیا کرتے ہیں. تو کہا یہ چیز چھوڑنے جیسی ہے. باب حب الرجل قومہ، اب یہ عنوان قائم کیا آدمی کا اپنی قوم اور قبیلے سے محبت رکھنا. تو ویسے نسبی تعلق کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنی برادری سے اگر اس کو محبت ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، مگر اس کی وجہ سے جو ہے کسی خلاف شریعت چیز میں اس کی حمایت کرنا، اس کی فیور کرنا، اس کی تائید اور سپورٹ کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اسی کو یہاں بیان کیا گیا. حدثنا زکریا قال حدثنا الحکم بن المبارک قال حدثنا زیاد بن الربیع قال حدثنی عباد الرملی قال حدثتنی امراۃ یقال له فسیلۃ قالت سمعت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قلت یا رسول اللہ امین العصبیت ان یعین الرجل قومه ولا ظلم قال نعم. یہ ایک تابعیہ ہے فسیلہ، وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں. یہاں اس روایت کو امام بخاری نے ذرا اختصار سے پیش کیا ہے، دوسرے کتابوں میں جہاں یہ روایت آئی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس پوچھنے والے نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے، اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے گھرانے سے، جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو ظاہر ہے نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے اپنے قبیلے کے ساتھ جو آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہوتی ہے. جس برادری سے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس برادری کے ساتھ محبت اس کو فطری ہوتی ہے. تو اس کا اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنی قوم سے محبت کرنا کیا عصبیت میں سے؟ تو کہاں نہیں، قوم کی محبت یہ عصبیت میں سے نہیں ہے. ہاں، آگے ایک دوسری چیز پوچھی، امین العصبیت ان یعین الرجل قومه ولا ظلم، کہ شریعت کے خلاف بات میں وہ اپنی قوم کی مدد کرے، کیا یہ عصبیت ہے؟ عصبیت یعنی وہی کسی کی ناجائز طریقے سے حمایت کرنا، گروہ بندی جس کو کہتے ہیں. تو گروہ بندی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی حمایت حق کی بنیاد پر نہ کرے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بھائی کی حمایت کیجئے، کس کی بنیاد پر؟ حق کی بنیاد پر. کہ بھائی اگر وہ حق پر ہے تو آپ اس کا تعاون کیجئے، اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کو اس غلطی سے روکیے. یہی اس کا تعاون، اس غلطی سے اس کو بچانا، یہ نہیں کہ اس غلطی میں بلا وجہ اس کا ساتھ دینا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. پوچھنے والے نے پوچھا، انصره مظلوما فكيف انصره ظالما، کہ اللہ کے رسول اگر وہ مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، یعنی مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کرنا سمجھ میں آنے والی بات ہے، ظالم ہے تو کیسے مدد کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ظلم سے روکو، یہ مدد ہے، ظلم سے روکنا. ایک بھائی کوئی بچہ ہے وہ زہر کی پڑیا لے کر کے کھانا چاہتا ہے تو اس کی مدد کیا ہوگی؟ کھانے دیں گے یا کھانے سے روکیں گے؟ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، اس میں اس کی حمایت کرنا، ساتھ دینا، یہ مدد نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جو لوگ محض خاندان کی بنیاد پر کہ فلانا آدمی میری برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلانا آدمی میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ غلط ہے، تو بھی آپ اس کی حمایت کریں، سپورٹ کریں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی طریقے تو یا پارٹی سے کہ فلانا آدمی، آپ کسی خاص پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اسی پارٹی کا ایک ممبر ہے اس لیے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ نہیں. یا جو ہے وہ وطن کی نسبت پر کہ بھائی وہ سورت کا ہے اس لیے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ گجرات کا ہے اس لیے، وہ ہندوستان کا ہے اس لیے آپ حمایت کرتے ہیں، سمجھا، وہ آپ کے محلے کا ہے اس لیے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہے نہیں، حق بات پہ اس کی مدد. تو بہرحال یہاں پوچھا گیا کہ آدمی اپنے قوم کی مدد کرے ایک ناجائز چیز پر، کیا یہ گروہ بندی ہے، عصبیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عصبیت یہ اس سے منع کیا گیا، یہ حرام ہے. یعنی محض جو ہے برادری یا اپنے جو ہے اپنے خاندان یا اپنے تعلق والے کی بنیاد پر غلط بات میں بھی اس کی حمایت کرنا، یہ اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کو سخت جو ہے سب و شتم کرو. باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو گالی دینے کا حکم دیا ہے حدیث میں، سراح جو عصبیت کی بنیاد پر کسی کی حمایت کرتا. بہرحال ویسے غلط بات میں حمایت نہیں کرتا، محض برادری کی وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آدمی کو اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے طبعی اور فطری تعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. باب ہجرت الرجل، کسی آدمی سے قطع تعلق کرنا. اب یہاں گویا کسی جائز بنیاد کے اوپر، ویسے جیسا کہ آگے ایک دوسرا باب آ رہا ہے باب ہجرت المسلم، کہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا بلا وجہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہاں اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی یا آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، تو ایک آدمی کی فطرت اور مزاج ہے کہ جو آدمی جب کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو طبیعت اس سے جو ہے ہٹ جاتی ہے، تو وہاں شریعت نے آدمی کے اس فطری تقاضے کی رعایت کی. شریعت جو ہے فطرت کے جو فطری احساسات اور تقاضے ہیں اس کو بالکل جو ہے نظر انداز نہیں کرتی، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. چنانچہ کوئی آپ کو ستا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، برا بلا کہا، تو طبی طور پر آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب وہاں اس تکلیف کی وجہ سے ایک دو دن کے لیے آپ اگر اس سے جو ہے منہ پھیر لیں، بات نہ کریں، اجازت، مگر تین دن سے زیادہ یہ معاملہ جانا نہیں چاہیے. یہ فطری جو تقاضا ہے اس کی رعایت کتنی، اس سے زیادہ. لیکن اگر کوئی آدمی کسی شرعی بنیاد پر کسی سے تعلق قطع کرے، یعنی وہ آدمی جس کے ساتھ اس نے تعلق قطع کیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، وہ اس کو روک رہا ہے، وہ پھر بھی باز آتا نہیں ہے، یا کوئی اس نے ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے اس نے اس سے تعلق قطع کر لیا، بھائی بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پچھلے باپ نے اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا، تو اس کی اجازت ہے، بھائی تم نماز پڑھو گے تو بات کروں گا، ورنہ میرا تمہارا ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسا کر سکتے. یہاں کسی سبب کی وجہ سے، شرعی سبب کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلق جو ہے ختم کیا جائے، کسی کو چھوڑا جائے، وہ یہاں روایت لائے ہیں، واقعہ لائے ہیں. حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی عبد الرحمن بن خالد عن ابن شہاب عن عوف بن الحارث الطفیل وهو ابن اخی عائشہ لامها. یہ عوف بن حارث ابن طفیل، یہ حارث ابن طفیل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یعنی بھتیجے، ان کے اخیافی بھائی ہیں طفیل ابن عبداللہ، تو ان کے یہ بیٹے ہیں حارث، ان کے بیٹے، یعنی ان کے اخیافی بھتیجے کے بیٹے، اپنی حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثت ان عبداللہ ابن زبیر قال فی بعین و عطائین آتت و عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سخاوت بہت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہونے کی وجہ سے اور حضور کے ان کے ساتھ محبت اور تعلق کی وجہ سے، بعد میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے زمانے میں حضرات خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ ان کے ساتھ بڑا سلوک کرتے تھے، بڑے حضرات خلفاء بھی جو ہے ان کی خدمت میں بڑی بڑی رقمیں بھیجا کرتے تھے، بڑے جو صاحب حیثیت صحابہ تھے وہ بھی ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بڑی بڑی رقمیں بھیجتے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ کتنی بڑی رقم آئی ہو وہ فوراً خرچ کر دیتی، اپنے لیے نہیں، ایک مرتبہ بہت بڑی رقم آئی، صبح سے بیٹھی شام تک تقسیم کرتی رہی، تقسیم ہو گئی، اثر کا وقت آیا تو باندھی نے کہا آج آپ کا روزہ ہے اور روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں، ایک دو درہم باقی رہنے دیتی، کہ اللہ کی بندی یاد دلا دیتی، یعنی گویا ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ گھر میں جو ہے افطار کے لیے کچھ ہے نہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزاج تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت فرماتی تھی، جیسا کہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ سب کی کنیتیں ہیں میری کنیت، کیونکہ کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی اس کی طرف کبھی فلانے کا باپ یا فلانے کی ماں، عورت کو ام فلان کہتے ہیں، باپ کو ابو فلان کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد تو تھی نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی کنیت ام عبداللہ رکھو، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے، چونکہ یہ ان کے بھانجے بھی تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت بھی کرتی تھی، بیٹے کی طرح رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے ان کی کنیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبداللہ رکھی تھی. تو بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بڑے ہدیے بھیجا کرتے تھے. اب ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بڑی رقم آئی تھی، حضرت عائشہ نے اس کو خرچ کر دیا، تو اب جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہوا، اب یہ حضرت اس لیے بھیجتے تھے کہ یہ خود استعمال کریں، اپنی ضرورت میں لاویں، ان عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثت ان عبداللہ بن زبیر قال فی بین وطائن آتت عائشة واللہ لتنتہی ان عائشة لها اجرا علیہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رقم کو لوگوں کو ہدیہ کر دینا، خرچ کر دینا ناگوار ہوا، اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ حضرت عائشہ یا تو اپنی سرکت سے باز آ جائیں یا پھر میں ان پر پابندی لگا دوں گا. یہ یعنی گویا اس طرح یہ کثرت سے جو ہے خرچ کرتی ہیں، لوگوں کو دیتی ہیں، ان کے اوپر پابندی. حجرہ کہتے ہیں حاکم کی طرف سے کسی کے اوپر پابندی کسی معاملے میں لگائی جائے. اب بات پہنچانے والے تو ہوتے ہی ہیں. بقالت ہوا قال، کسی نے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دیا کہ آپ کے بھانجے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے متعلق. تو حضرت عائشہ نے پوچھا ہوا قال، ہوا قال ہذا، کیا انہوں نے ایسا کہا؟ قالو نام، کہاں بالکل کہا ہے، تحقیق کی، معلوم ہاں واقع کہا ہے. قالت عائشہ تو ہو للہ علیہ نظر ان لا اکلم ابن الزبیر ابدا. حضرت عائشہ نے قسم کھائی کہ اللہ کے واسطے مجھ پر نظر ہے، لازم ہے کہ میں کبھی ان سے بات نہیں کروں. میرے اوپر، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں، اس معاملے میں پابندی لگانا چاہتے ہیں، میں کبھی ان سے بات نہیں کروں. قسم کھا لی حضرت عائشہ نے، نظر مان لی. نظر مطلق ہو تو وہ قسم کے حکم میں ہوتی. فاستشفى ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها اياه. اب حضرت عائشہ بات نہیں کر رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بے چین ہیں کہ ناراض ہو گئی، بات نہیں کر رہی ہیں. انہیں بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا سفارش کے لیے، بھائی میری سفارش کرو، راضی ہو جائیں، بات کریں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرات مہاجرین کو سفارش کے طور پر بھیجا. حين طالت هجرتها اياه، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان کے ساتھ قطع تعلق کا زمانہ طویل ہو گیا، ذرا لمبی مدت ہوئی، ان سے رہا نہیں گیا، بے چین ہو گئے، لوگوں کو بھیج رہے ہیں سفارش کے لیے، بھائی میری سفارش کرو، مان راضی ہو جائیں، بات کریں. قالت واللہ لا اشفع فی احد ابدا ولا اتحنس الى نبی. اب سفارش کے لیے جب لوگ گئے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم کہ ان کی ساتھ بات کرنے کے معاملے میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کروں گی، اور میں اپنی نظر بھی نہیں توڑوں گی، یہ بھی قسم کھا لی. فلما طال ذلك على ابن الزبير، اب اس کے بعد اور لمبا زمانہ گزر گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے یہ زمانہ بڑا ناقابل برداشت. تکلم المسور ابن مخرمۃ و عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث و هما من بنی زہر. تو اس زمانے میں جو بڑے لوگ تھے ان میں یہ حضرت مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث یہ بھی تھے، اور ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے. بنو زہرہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ ان کا خاندان، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس رشتے کی وجہ سے، یعنی حضور کی والدہ کا خاندان ہے، اس لیے ان خاندان والوں کا بڑا لحاظ کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان دونوں حضرات کو، جو اس زمانے کے بڑے لوگوں میں سے بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ننیانی گویا خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو سفارشی بنایا، ان سے بات کی. فقال لهما انشدكما بالله لما ادخلتماني على عائشه فانها لا يحل لها ان تنظر قطيعه. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان دونوں حضرات سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم کھا کر، قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی طرح حضرت عائشہ کے پاس لے جاؤ، کوئی بھی تدبیر کرو وہاں لے جانے کی. فإن عطیجہ، اب ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یوں کہا جائے کیسے لے جائیں، انہوں نے تو آپ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے. تو اس پر ابن زبیر نے کہا کہ ان کے لیے میرے ساتھ قطع تعلق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے تم گھبراؤ مت، مجھے لے جاؤ بس. اب فاقبل به المسور و عبد الرحمن مشتملین علیہ بأرضیتهما. اب یہ دونوں حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. چادر اس زمانے میں اوپر پہنی جاتی تھی. ان دونوں حضرات نے یہ کیا کہ اپنے بیچ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لیا اور اپنی چادریں اوڑھ لی، اس طرح کہ عبداللہ ابن زبیر نظر نہ آئے، اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ مصور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن دونوں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنی چادروں میں جو ہے وہ چھپائے ہوئے پہنچے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ندخلو. وہاں جا کر انہوں نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم آ سکتے ہیں؟ فقالت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے آ سکتے ہو. کالا کلونا یا ام المومنین، کہا ہم سب آ سکتے ہیں؟ کالت نام ادخلو کلکم ولا تعلم انما ہوا ابن زبیر. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب آ جاؤ. اب ان کو معلوم نہیں کہ اندر ابن زبیر کو چھپا رکھا ہے ان لوگوں نے. حضرت عائشہ نے یہ سمجھ، وہ تو یہ دو ہوں گے، یہ سمجھ کر کے کہا سب آ جاؤ. انہوں نے کہا سب آ جائیں تو کہ سب آ جاؤ. فلما دخلوا دخل ابن زبیر الحجاب. اب جب اندر داخل ہوئے تو حضرت ابن زبیر کی اجازت تو ملی گئی تھی. اندر گھسنے کے بعد وہاں پردہ پڑا رہتا تھا دروازے کے بعد، تو جو لوگ غیر محرم ہوتے تھے وہ تو پردے کے اس طرف بیٹھتے تھے، بات جو پوچھنی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر تو بھانجے تھے، اندر گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اندر گھس گئے پردے میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلے سے لپٹ گئے اور رونے لگے. تو کہتے ہیں کہ فلما دخلوا، جب یہ تینوں حضرات گھر میں داخل ہوئے، تو دخل ابن زبیر الحجاب، حضرت عبداللہ ابن زبیر پردے کے اندر چلے گئے. فاطنق عائشہ و طفق یناشدہا یبکی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے لپٹ گئے اور ان کو جو ہے وہ قسمیں دینے لگے رو رو کر کے. و طفق المسور و عبد الرحمٰن یناشدانہا اللہ ما کلمت ہو و قبیل. اور یہ دونوں حضرات پردے کے آڑ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کرتے رہے کہ ان کا عذر قبول کر لو، ان کو معاف کر دو، آپ چھوڑ دو، ان سے بات کر لو، یہ باہر سے یہ کہنا. وہ اندر لگے ہوئے اپنے کام میں. قلان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا اما قد علمت من الہجرت. اب یہ حضرات کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ قطع تعلق سے منع کیا ہے، یہ تو آپ کے بھانجے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. یہ قالت فلما اکثر ولا عائشة من التذكرة والتحریج تفقت تذكرهما وتب. اب جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ گویا یاد دہانی کرائی اور گویا اس کی طرف متوجہ کیا، تاکید کی انہوں نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں حضرات کو نصیحتیں کرنے لگی، رونے لگی اور کہنے لگی انی قد نظرت و النظر شدید ہوں، کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے اور قسم کا معاملہ بڑا سخت ہے، قسم کیسے توڑی جائے، نظر مان لی. فلم یزال بها حتى کلمت ابن زبیر. لیکن یہ دونوں حضرات برابر لگے رہے اور تاکید کرتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بات کر لی. واعتقد فی نظرها اربعین رقبۃً. اب چونکہ یہ قسم کھائی تھی تو قسم کے کفارے میں غلام آزاد ہونا چاہیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قسم کے کفارے میں ایک نہیں 40 غلام آزاد. وہ حضرات قسم کے معاملے میں بہت ڈرتے ہیں قسم کا. وکانت تذکر نظرها بعد ذلک فتبکی حتی تبل دموعها خمارها. اور بعد میں بھی وہ اپنی اس قسم کو یاد کرتی تھی کہ مجھے اپنی یہ قسم توڑنی پڑی، تو اس کو یاد کر کے بہت روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی جو ہے آنسوؤں سے بھیگ جاتی، گویا یہ سوچتی تھی کہ میں نے ایک چیز کی نظر مانی، قسم کھائی اور پھر اس کو توڑا. حالانکہ اس کی تلافی میں انہوں نے 40 غلام بھی آزاد کیے تھے، پھر بھی جب یہ چیز یاد آتی تھی تو روتی تھی. گھر میں بہت تکلیف ہے اور لوگوں کا قرضہ ہو گیا، دعا کی اللہ آسان کرے تکلیف دور ہونے کا اور قرضہ ادا کرنے کا عمل بتائیے. اللہ تعالیٰ حافظ کے ساتھ ادا کرائے. ہر فرض نماز کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں. عورتیں نقاب پہن کر، جب پیشانی نقاب سے ڈھکی ہوئی ہو تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا پیشانی کھولنا پڑے گا؟ یہ سفر میں پیش آتا ہے، نہیں ہو جائے گی نماز. جیسے مرد کے لیے پگڑی کا مسئلہ ہے کہ پگڑی ہو اور وہ اسی حالت میں سجدہ کیا اور سر جو ہے پیشانی زمین پر ٹک گئی ہے، اس طرح یہ بھی پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہے، اگرچہ بیچ میں نقاب کا کپڑا حائل ہے، ہو جائے گا سجدہ، نماز بھی ہو جائے گی. حالت حیض میں الحزب العظم پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے. ریل لاحت میں لاوارث میتوں کے لیے کفن کے کپڑے، کپور وغیرہ بہت سی جگہ سے آئے تھے جو بغیر استعمال کے پڑے ہیں. کپڑے بھیجنے والے کئی لوگوں کا پتہ نہیں ہے، تو اب اس کفن کے کپڑوں کا کیا استعمال کریں؟ آئندہ کے لیے لاوارث میتوں کے لیے رکھ لیا جائے، اور اگر اس کا محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو تو بیچ کر کے پھر اس رقم کو جو ہے استعمال کر لیا جائے سیلاب سے متاثرین، یا آئندہ اسی رقم کو محفوظ رکھا جائے اور اس سے پھر کفن خرید کر کے استعمال کیا جائے. کچھ لوگوں کی طرف سے اپنے بھیجے ہوئے کپڑوں کو مستحق لوگوں میں بانٹنے کی اجازت ملی ہے، جن کی طرف سے اجازت ملی ہے ان کی طرف سے تو بانٹ سکتے ہیں مستحقین کے درمیان. مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ موجودہ حالات میں جو مالی نقصانات ہوئے اس میں گورنمنٹ کی جانب سے نقصان کا سروے کر کے جو کیش ڈول کے طور پر رقم دی جاتی وہ لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کی جانب سے پورے نقصان کی تلافی نہیں ہوتی، تو کیا سی ٹی سروے والوں کو نقصان سے زائد رقم لکھوا سکتے؟ نہیں، جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی لکھوایا جائے گا. اس لیے کہ حکومت نے بھی گویا یہی طے کیا ہے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے تو آپ کو 60% جو نقصان ہوا ہے اس کا 60% یا اس کا 40% آپ کو مدد کی جائے. اب آپ یہ سوچ کر کے کہ ہمیں پورے نقصان کو اس سے وصول کرنا، یہ تو امداد ہے. تو امداد جب ہے کوئی معاوضہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ معاوضہ ہو، یعنی ہمارا حق ہے سامنے والے پر اس کے وصول کرنے کے لیے کوئی تدبیر، اور یہ امداد ہے. امداد کے لیے جو شرطیں ہیں اسی کے مطابق آپ کو لینا چاہیے، اس میں اگر گڑبڑ کریں گے تو پھر یہ حرام ہو جائے گی. اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ بھئی ہمارا نقصان جو 1,00,000 ہوا ہے، اب 1,00,000 بتائیں گے تو وہ تو 50,000 ہی، کیونکہ 50% کا ہی انہوں نے جو ہے 50 کا یہ کیا، اس لیے 50,000 ہی دیں گے تو ہم جو ہے 2,00,000 بتاویں تاکہ وہ 1,00,000 دیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ امداد ہے، یہ کوئی آپ کے مال کی قیمت نہیں ہے. جی جیسے کوئی خانگی آدمی آپ کو یہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو جو نقصان ہوا میں آدھی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یوں سوچیں کہ بھائی نقصان 1,00,000 ہوا میں 2,00,000 بتا دوں تاکہ 1,00,000 مجھے مل جائے، یہ غلط طریقہ. وہ پہلے سے کہہ رہا ہے اس طرح. یہاں پر جو حافظ ترائی پڑھاتے ہیں اور ان کے کارخانے ہیں جس میں وہ گرے بناتے ہیں اور گرے میں آئل مارتے ہیں جس سے ان کی کمائی جائز نہیں ہے، ایسا دیکھنے میں آیا ہے، تو کیا ایسوں کو ترائی پڑھانی چاہیے یا ان کی اس کاروبار کی جا رہی اس مسجد کے ذمہ داروں کی کرنی چاہیے؟ یہ ایسی چیز نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض جو چیزیں ممنوع شرعی والی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر آدمی کو نظر آتی ہے. جیسے ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، شریعت کے خلاف لباس یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، جوا کھیلنا اور یہ. اب یہ جو آئل مارنا اب یہ ہو سکتا ہے دو آدمی یوں کہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتا، ایسی مختلف کی چیزوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ چھیڑا نہ جائے. یہ ایک فتنے کی چیز ہوتی ہے، فتنے سے بچو. ایک مسجد میں امام صاحب نے صبح کی نماز میں قرآت میں کچھ فرش غلطی کی، جس کا اس وقت تک کچھ پتہ نہ چلا. بعد میں عشاء کی نماز میں اعلان کیا گیا، جن حضرات نے صبح کی نماز پڑھی ہو دوہرا لیں. تحصیل والا نے صاحب ترتیب کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ صبح سے لے کر عشاء تک کی تمام نمازیں لوٹا ہے یا صرف صبح کی؟ نہیں، وہ پہلے جو ہے وہ لوٹ آئے گا، پہلے جو ہے وہ پہلی فجر کی یہ پڑھے اور یہ پڑھے، اس کے بعد پھر یہ پڑھے عشاء. نہیں، پہلے عشاء پڑھے اس کے بعد وہ دوسری نمازیں تب سے پڑھے.
فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم خلق الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والصلاة يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری شروع فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی سونے کو اپنی کو سنا اے اللہ تو ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما اس بچے نے قرآن پاک کے حصے کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما اور اے اللہ اس کو قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور توفیق نصیب فرما جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا قرآن علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما قرآن اخلاق فاضلہ سے فرما اللہ اس کے قرآن پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین اور اہل خاندان اس کے اساتذہ اور مربیوں کو اپنی پورا فرما اللہ جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حصے میں لگا رکھا ہے ان کے لیے آپ کی سہولت راحت کے ساتھ تکلیف کی طرف سے پیدا فرما اور آگے کے انہوں کو ہماری سے بھی مزدور کو مالا مال فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما اے اللہ سیلاب کی وجہ سے جو لوگ یہ اللہ نقصان اٹھا چکے ہیں اپنے خزانے غیب سے تمام کے نقصانوں کی پورے پوری تلاش فرما نعمت بدل عطا فرما اے اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو گھر عطا فرما جو بے سہارا ہو چکے ہیں ان کو سہارا عطا فرما اے اللہ جن کا کاروبار متاثر ہوا ہے اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ بہتر سے بہتر طریقے سے آباد فرما اے اللہ جن کے کارخانے ختم ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام کارخانوں کو دوبارہ آپ کے سہولت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری فرما اے اللہ تمام کے اے اللہ روحی کے
جو بھی وسائل اور اسباب حلال کے آپ نے قدرت نشان اللہ ان کو اللہ عطا فرما کر کشادہ برکت والی حلال عطا فرما. جتنا بھی نقصان ہو چکا ہے اللہ اپنے خزانے میں رہ کر اس کی تلاش فرما, اس کا نعمت بدل عطا فرما, ان کو اجر اور صبر عطا فرما, اور آئندہ اس طرح کی نقصانوں سے پورے پوری حفاظت فرما. اللہ جو لوگ خیر و بد میں محفوظ ہے ان کو رہائی نصیب فرما, جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو بری فرما, جو جس مصیبت کے گرفتار ہے اللہ اس کے نجات فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کی جائی مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.